بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 جولائی 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حدید کی آیات 21-24 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ظلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید کے تیسرے رکوع کی یہ 3 آیات ہیں, 22-25. پچھلے جمعے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ رمضان کی مناسبت سے جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں نقل ہوا ہے, جو اصل میں استقبال رمضان سے تعلق رکھتا ہے, اسی پر گفتگو ہوئی تھی. اور روزے اور قرآن کے تعلق سے بھی جو احادیث ہیں اور جو قرآن مجید میں اس کو جوڑا گیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس پہلو سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی تھی. چنانچہ ہمارا جو ایک تسلسل سے مطالعہ سورہ حدید کا چل رہا تھا اس میں وقفہ پڑ گیا تھا, اسی تسلسل کو میں انشاءاللہ آج آگے بڑھاؤں گا. سورہ حدید کے مضامین اب ان کا اس وقت اختصار سے تذکرہ بھی مشکل ہوگا. ہم 3 رکوع تقریباً تیسرے رکوع کے آخری حصے میں پہنچے ہوئے ہیں اور بہت اہم مضامین, بڑے غامض مضامین, ہمارے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل مضامین جو ہیں وہ بہت سے گزر چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری. آخری جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں دنیا کی زندگی کی حقیقت, اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد, دنیا کی زندگی تو اسی طریقے سے کچھ نفسیاتی اتار چڑھاؤ میں گزرتی ہے جس کا آغاز بچپن میں کھیلوں سے ہوتا ہے, کھیل کود, بس یہی اصل زندگی ہے. اور وہی بچہ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو سوائے ایک چیز کے کہ مال اور اولاد وہ اور زیادہ ہو, اور رونق ہو, اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے, جائیدادیں اور زیادہ بنتی چلی جائیں, چاہے اس میں اپنی عزت بھی گنوانی پڑے, ناک بھی کٹوانی پڑے, سب کچھ, وہ سارا دور گزر جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر صرف مال کی حبس جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. وہی ایک فرد ہے جس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا, معصوم کھیل, وہی جب اینڈ کو پہنچتا ہے تو وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے. اور یہ انسانی زندگی میں یہ تمام مراحل آتے ہیں, نفسیات انسانی کا حصہ ہیں, اور اسی کو کنٹرول کرنا اور زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اور پھر ان لمحات سے صحیح فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو جو ہے سنوارنا، یہ ہے بندہ مومن کا کام. اور یہ جو رجحانات ہیں جو امبیلنس ہو جائیں تو بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، ان کو بیلنس کرنے کا ذریعہ بھی وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسولوں پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان. اس کے نتیجے میں پھر انسان وہ زندگی گزارتا ہے جو رب کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے، اور یہی لمحات گزار کر وہ ابدی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. لمحات یہی ہیں، کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ، اور یہ بھی کسی کی اپنی ثوابدید نہیں ہے، یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی، اسی پر منحصر ہے، اسی کی ثوابدید ہے کہ کس کو کتنے لمحات اس نے دیے ہیں، کب کس کا وقت جو ہے وہ آخری آ جائے گا. چنانچہ انہی آیات میں جب دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا تو اس کا ایک منطقی نتیجہ سامنے آیا کہ پھر اس دنیا کو استعمال کہاں کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. ان اوقات کو گزارو اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کے لیے، وہ اصل فیوچر، وہ مستقبل، وہ ابدی زندگی جس کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں. ہر شخص، ہر صاحب ایمان جنت تک پہنچ سکتا ہے. مجھے وہ حدیث پھر یاد آ رہی ہے کہ کئی دفعہ پہلے بھی کوٹ کی ہے لیکن آج کے اس مضمون سے بھی بڑی مطابقت ہے، کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے. اس سے زیادہ خوبصورت انداز سمجھانے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. آپ معلم کامل تھے، آپ معلم کامل بھی ہیں، آپ رہنما کامل بھی ہیں، آپ امام کامل بھی ہیں، آپ رسول کامل بھی ہیں، آپ عبد کامل بھی ہیں. کوئی بندہ مومن، ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. ہاں بس چونک اٹھے کہ ایسا بھی بدبخت اور اتنا احمق اور کودن بھی کوئی ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ جواب سنیے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. مومن تو سارے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ایمان کا دعویٰ تو سب کا ہے، لیکن اگر اس رستے پر نہیں چل رہے تو امن آسانی، جس نے اس رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کیا، فقد ابا، اس نے تو خود انکار کر دیا جنت میں جانے سے. یہ ہے وہ حقیقت، ہر بندہ مومن جنت میں جائے گا، جا سکتا ہے پوٹینشلی، لیکن راستہ وہ ہے. آسمانی ہدایت کا خلاصہ کیا ہے؟ آخری خلاصہ جس سے آج کے دانشور جو ہیں وہ بھنکتے ہیں بہت زیادہ، رسول کی اطاعت. دین تو نام ہی رسول کی اطاعت کا ہے. لہذا فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی. اس لیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کا حاصل ہی یہ ہے کہ اصل دین رسول کی اطاعت ہے، کامیابی کا رستہ رسول کی اطاعت اور اس کی پیروی میں. تو چنانچہ یہ ہے وہ حقیقت کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر زندگی گزارو اس جنت کی کامیابی کے، وہاں کے حصول کے لیے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت یہاں کرو، اور وہ اللہ کے رسول کی اطاعت والا راستہ جو ہے، اس کی سنت والا راستہ، آپ کی پیروی، آپ کو فالو کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، جو ترجیحات آپ نے معین کی ہیں انہیں کو اپنی ترجیح بنانا، یہ ہے راستہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک سائیکولوجیکل رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو سمجھ میں تو آ گیا کہ ساری محنت کرنی چاہیے آخرت کے لیے، اصل تو وہی ہے، یہاں تو چند روزہ زندگی ہے، یہاں تو ہم مسافر ہیں، اور مسافر کے لیے بس ضرورت کا سامان کافی ہے، کچھ وقت گزارنا ہے اس کو، اس نے ایسٹس تو بنانے ہیں، جہاں جو اس کی منزل ہے، جو اس کا گھر ہے، وہ کہیں رستے میں ایسٹ نہیں بنائے گا. چنانچہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اگر دنیا کی طرف سے ہم غافل ہو جائیں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بار بار کہا گیا وانفقوا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو بڑھاپے میں ہم کیا کریں گے؟ اولاد کو بھی اونچے مقامات پر پہنچانا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کوئی مشکل آ سکتی ہے، کوئی سختی آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو جان کا خطرہ ہے، گھر کے اندر عافیت سے رہنا یہ بہت بہتر ہے۔ چنانچہ اس بت کو بھی پاش پاش کیا گیا، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، دیکھو نہیں آتی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہ زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے، وہ درج ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی کہاں، زمین میں، یعنی زمین میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی وبا چل پڑی، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، سیلاب آ گئے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا، کسی باہر کی جو ہے وہ فوج نے حملہ کر دیا، جو بھی دنیا میں اس زمین کے اندر حوادث پیش آتے ہیں جن سے انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جن تمام حوادث کا مرقع آج پاکستان ہے، جس میں ہر طرح کا عذاب ہے، اس میں تازہ ترین عذاب یہ ہے کہ بھارت کا ایک شخص خود انکشاف کر رہا ہے کہ یہ سارے ڈرامے تو ہم نے کیے اور نظام پاکستان پر ڈالا ہے، ہم اس کو کیش کرانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، ہم اتنے بے بس اور جسے کہنے چاہیے کہ مصلوب التوفیق ہیں کہ اس اتنے اہم واقعے کو بھی کیش کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ ذلت اور مسکنت کا عذاب جو اس قوم کے اوپر ہے وہ ہے۔ تو بہرحال ایک تو عذاب وہ آتے ہیں جو قوموں کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر آتے ہیں، ایک وہ حوادث ہیں جو دنیا میں گزرتے ہیں، کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے گا، کسی کو کوئی بیماری آ سکتی ہے، فی انفسکم، مرض لگ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی جان و مال کا نقصان ہو گیا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فرمایا الا فی کتاب، یہ کتاب میں موجود ہے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ اللہ کا علم قدیم ہے، جسے اور مقامات پر فرمایا گیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا، من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں، اپنے وقت پر ہر چیز ظاہر ہوگی لیکن اللہ کے علم قدیم میں وہ ازل سے موجود ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کا علم ہماری طرح محدودیت کا شکار نہیں ہے کہ ہمیں کل کا پتہ نہیں، اگلے لمحے کا پتہ نہیں کیا ہو جائے، وہ بکل شئی علیم ہے، وہ ماضی سے بھی باخبر ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل پر بھی اس کی نظر ہے، سب کا کامل احاطہ کیا ہوا علمی اعتبار سے۔ چنانچہ اس علم قدیم کا ذکر سورہ انعام میں اس طرح سے آیا ہے کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے اسی کے۔ اب یہ بھی ایک اپنی جگہ مضمون ہے اور اس میں کنٹروورسی بھی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے یا کچھ اور لوگوں کو بھی ہے، کچھ انبیاء کو بھی ہے، کسی اور کو بھی ملتا ہے۔ تو اس لمبی بحث پہ کو میں صرف ایک جملے میں نمٹانے کی کوشش کروں گا کہ کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو کل غیب کا علم ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، یہی شرک۔ کل غیب، عندہ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، لا یعلمہا الا ہو، کوئی نہیں جان سکتا ان کو سوائے اسی کے۔ البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے بہت سو کو، اپنے رسولوں کو غیب میں سے کچھ علم عطا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی نسبت سے کوئی ایک بٹا ایک کروڑ کہیں یا اس سے بھی آگے کہیں، وہ ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ علم اللہ تعالیٰ غیب میں سے مطلع فرماتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں وہ رسول بنا کر بھیجتے ہیں. یہ مضمون سورہ جن میں بھی آیا. لیکن کل غیب کا علم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور جو علم اللہ کا ہے اس کے مقابلے میں انسانوں کو جو بھی دیا گیا وہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا جو ہے, بلکہ اتنا کہ ایک سوئی ڈالی جائے اور سوئی نکالی جائے تو اس پر جتنا پانی لگا ہوگا اور اس سے سمندر میں جو کمی آئی ہوگی بس یہ ہے ٹوٹل اس کی نسبت. تو وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ھو ویعلم ما فی البر والبحر, بر و بحر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف, سمندر کی تہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا, ایک پتہ تک نہیں گرتا درخت سے مگر اس کے علم میں. اب آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کائنات کتنی وسیع و عریض ہے, اور اس پوری کائنات کے تناظر میں یہ زمین, یہ ارتھ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے. یہ ایک ذرے کے مانند ہے اگر پوری کائنات کے کیمروس میں اس کو دیکھا جائے گا, اور اس زمین پر ایک پتا, ایک درخت کے ہزاروں لاکھوں پتوں میں سے ایک پتا اس کی کیا ہے, لیکن ایک پتا تک نہیں گرتا. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اور نہ کوئی دانہ جو ہے وہ زمین کی ظلمتوں کے اندر گم ہوتا ہے. درخت سے پتے بھی جھڑتے ہیں اور بیج بھی جھڑتے ہیں, اور بیج جو ہیں وہ پھر زمین کی پہنائیوں کے اندر جذب ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے علم میں, کون سا بیج کس جگہ گرا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہے. ولا ربی ولا یابس, کوئی تر کوئی خوش چیز یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر اللہ کی کتاب مبین, ایک واضح کتاب میں درج ہے موجود ہے وہ اللہ کا علم قدیم. چنانچہ اسی علم کے حوالے سے سورۃ تغابن میں فرمایا تین ڈائمینشن, یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, سب کا احاطہ ہو گیا ویسے تو, لیکن اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو تم ظاہراً علانیہ کرتے ہو, وہ جو تم مخفی پلاننگ کر رہے ہوتے ہو چھپا کر, خود نقاب اوڑھ کر پلاننگ کر رہے ہوتے ہو دوسروں کے خلاف, وہ بھی جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اور جو ظاہراً کرتے اس سے بھی واقف ہے. یہاں بھی بس نہیں کیا, آگے فرمایا انہ علیم بذات الصدور, وہ واقف ہے جاننے والا ہے ان سب باتوں سے بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں, انسان کی خواہشات, انسان کی امنگیں, انسان کی آرزوئیں, اس کی نیت, سب کا احاطہ کیا ہوا, کوئی شے اس کے حیطہ علم سے باہر نہیں. تو چنانچہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم سے ہو رہا ہے, وہ جانتا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اسی مضمون کا ایک دوسرا ڈائمنشن سورۃ تغابن میں آیا, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے, اس کے حکم سے, اس کی اجازت سے. ایک طرف علم کامل ہے اور کوئی شخص کچھ پتا گر نہیں سکتا بغیر اللہ کی اجازت, یہ ہے اس کا معاملہ. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا وہ آگے آئے گا. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے. تم اللہ کے علم کو اپنی محدود علم پر قیاس مت کرو, اس کا علم, اس کی قدرت, اس کی مشیت, اس کا ارادہ, وہ سب لا محدود, لا محدود. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تم سے چھوٹ جائے. دیکھیں جو سورت تغابن کے مضمون سے جوڑیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. جب سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے تو اگر کوئی میرا نقصان ہوا تو اس کے اذن سے ہوا, از خود تو نہیں ہو گیا, اور جو ہوا ہے وہ پہلے سے طے شدہ تھا. طے شدہ تھا یعنی اللہ کے علم میں تھا, اس کو میں روک نہیں سکتا تھا. لہذا جو ہوا سر تسلیم کم, یہ ہونا ہی تھا. میں جنگ کے لیے باہر نہ بھی نکلوں, جہاد اور قتال کے لیے نہ بھی نکلوں, تو اگر میری موت جو ہے وہ سڑک پر طے ہے تو کسی کوئی بھی جو ہے وہ مجھے قتل کر کے چلا جائے گا. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. وہ لوگ جو قتال سے گھبرا رہے تھے ان کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا کہ ان سے کہیے کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تب بھی موت جو ہے وہ تمہیں پہنچا دیتی تمہاری قتل گاہوں تک, تم جہاد کے لیے نہ بھی نکلتے, اور اس نے اپنے وقت پر آنا ہی آنا ہے, اور جو مصیبت پہنچنی ہے تمہیں پہنچنی ہی ہے تاکہ تم اپنا کتنا بھی سامان کر لو. لہذا ایک بندہ مومن کا کام کیا ہے, اور جو واقعی بندہ مومن ہے جیسے سورۃ تغابن میں فرمایا کہ وہ مئی یومن باللہ یہدی قلبہ, جسے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان واقعی رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وہ ہدایت کیا ہے؟ تسلیم و رضا کی کیفیت. لیکن وہ کن کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہر بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے, ہاں جو واقعی بندہ مومن ہو. اور واقعی بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور رسول کا وفادار ہو. اگر میں اللہ اور رسول کا وفادار ہوں تو جو کچھ آ رہا ہے میں کہوں گا اس میں چاہے بظاہر شر ہے اس کے پردے میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرا مفاد اس وقت کس میں ہے, میرا اصل فائدہ کس میں ہے, میں نہیں جانتا. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. دعا استخارہ کیا ہے؟ پروردگار تو جانتا ہے کس چیز میں میری خیر ہے, میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ میں کسی شے کو سمجھ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے, وہ میرے لیے نقصان ہو. لہذا اگر شر بھی ہے, ظاہراً کوئی تکلیف بھی آئی ہے, اس کے پردے میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے. لہذا کسی پریشانی کا سوال ہی نہیں. رضا ہے رب پہ راضی, یہ تسلیم و رضا کی کیفیت. اور کل کیا ہوگا؟ کل وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں اگر میں اپنے رب کا وفادار ہوں تو مجھے یقین ہے میرا رب مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے, اور وہ جو بھی کچھ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اسی کا مقام, یہی اسے کہتے ہیں مقام رضا. اور اولیاء اللہ کے بارے میں جو آیا وہ یہی ہے. اولیاء اللہ جو ہیں وہ کوئی خاص الگ مخلوق نہیں ہے کہ ان کے اس کو سینگ نکلے ہوئے ہوں. انسانوں میں سے جن کا ایمان اس لیول کو آ جاتا ہے, جو واقعی ایمان ہے, یقینی ایمان ہے, وہی اولیاء ہے. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو سچے اللہ کے ولی ہیں, جو واقعی اللہ کو اپنا رب اور اپنا ولی مانتے ہیں, اللہ بھی ولی ہے اہل ایمان کا, اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے, یہ دو طرفہ نسبت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, جو رب کے ساتھ مخلص ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یہ ہے اصل حقیقت, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو تجربہ کرایا گیا تھا جس کا ذکر ہے سورہ کہف میں, وہ بظاہر ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے اندر شرط کا پہلو غالب نظر آ رہا تھا, اور حضرت موسیٰ رک نہ سکے وعدہ کرنے کے باوجود. وہ شخص جس سے ملاقات کروائی گئی اور تجربہ کرایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حضرت خضر تھے, اور وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی حکومت ہے, کس پر کیا آفت آنی ہے, کس پہ کیا ہونا ہے, اس کے وہ ایک کارندے تھے, کارکنان قضاء و قدر میں سے تھے. یہ مخفی حکومت ہے اللہ کی. چنانچہ وہ جس کاموں پر معمور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر سبب نہ کر سکے, انہیں سخت احتجاج کرتے رہے, یہ کیا کر رہے ہو, کشتی میں بیٹھے ہیں, کشتی کا تختہ توڑ دیا, غریب مسکین لوگوں کی کشتی ہے, ان کا تو بزنس خراب کر دیا تم نے, تباہ کر دیا ان. ایک بچے کو دیکھا ہے رستے میں چلتے ہوئے، بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا، یہ کیا کیا، یہ کیا حرکت کی، ایسی بھولی حرکت. لیکن الٹیمیٹلی جو انہوں نے بتایا کیا تھا کہ اللہ کے حکم پر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس میں ان کا یہ فائدہ ہے، اس میں اس کا یہ فائدہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ غریب مسکین تھے، اللہ نے ان کی خیر خائی کے لیے یہ کام کروایا. جو چیز ظاہراً شر نظر آ رہی ہے اسی میں خیر پنہا تھا. یہ چیز جو لوگ واقعی اللہ کے ساتھ وفادار اور مخلص ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا پورا یقین ہوتا ہے، لہذا ان کے دل کو اللہ سکون اور راحت اور رضا، تسلیم و رضا کی کیفیت سے نوازتا ہے. تو یہ چیزیں اگر سامنے رہیں گی تو پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، اللہ کی راہ میں نکلوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، بڑھاپے میں کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ شیطانی قسم کے وسوسے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں. لہذا اصل منزل اس کو بناؤ، اور اس کے لیے اللہ کے لیے مال بھی خرچ کرو اللہ کے لیے، اور جس کو جان کی توانائیاں بھی لگاؤ اللہ کے دین کے راستے میں، نکلو جہاد کے لیے، کرو قتال. یہ پیغام ہے سورہ حدید کا. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم سے جو چیز چھوٹ گئی اس پر کفے افسوس بننے لگو، ہائے یہ کیا ہو گیا، فنا چھوٹ گیا، فنا عزیز جو ہے وہ رخصت ہو گیا، اب اس کو جو ہے وہ اپنی ایک اعصابی مریض کے طور پر انسان بن گیا، وہ روگ ایسے سے لگایا اپنے آپ کو، صدمے سے نڈھال ہے. نہیں، ایک وقتی صدمہ ہوتا ہے، خاص طور پر عزیز کی موت ہو، اس کا انکار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کا کاملہ ہے اور انسان کامل بھی ہیں. آپ کے جو دست جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا، مرض وفات میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، دیکھا کہ آخری لمحات ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں، یہ تو وہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے ہم بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے. آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے، بات ختم، اس کا فیصلہ ہے، اس کے آگے سر تسلیم ہم ہے، کوئی شکوا نہیں، کوئی گلا نہیں. لیکن جیسے کوئی چیونٹی اچانک کاٹے تو ہاتھ پیچھے کریں گے آپ ریفلیکٹ ایکشن میں، اسی طریقے سے اس صدمے کا ایک تھوڑا سا اثر اور اس کے تحت کسی کے آنسو نکل آنا، کسی قریبی عزیز کی جدائی اور وفات کے موقع پر، یا اس کو سخت تکلیف میں دیکھ کر، یہ تو اس رحم دلی کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ تو پسندیدہ ہے، یہ انسانیت کا مظہر ہے. لیکن دل اللہ کے فیصلے پر راضی، یہ ہے یہدی قلب، اللہ تعالیٰ اس کو نکل لاتا سو علامہ فاتک، تاکہ افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے. کوئی مال ہاتھ سے نکل گیا، کوئی عزیز کی جد جدائی ہے، کوئی چانس نکل گیا، آپ بیٹھے کفے افسوس بن رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، اور اس پچھتاوے میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور افرایا نہ کرو اس پر جو تمہیں عطا کر دے. وہ یہ دنیا میں اگر مال بھی ملا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے، وہ رحمت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، لیکن زیادہ مال انسان کو غافل بھی کرتا ہے. لہذا مال اگر ملا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور شکر کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا، بجائے اس کے کہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا مال آیا نہیں اور قارونی ذہنیت بن گئی، چابی بدل گئی ہے، لب و لہجہ بدل گیا ہے، دوستوں سے ملنے کے انداز اور تیور بدل گئے ہیں، اس لیے کہ چھپر پھاڑ کر آ گیا، کہیں سے مال مل گیا. یہ کمزرفی کی علامت ہے، یہ غفلت کی علامت ہے، یہ لا علمی اور جہالت کی علامت ہے. دنیا میں یہ تکلیفیں بھی جو آ رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں اور مال بھی مل گیا اور بھی چیزیں مل گئیں، یہ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ سب کچھ امتحان کا حصہ ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی، تمہاری جانوں میں بھی. بیماری آتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، کرتا کیا ہے بندہ مومن. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن یہاں سے سب کو رخصت ہونا ہے، ہر ایک کو رخصت ہونا ہے، اور جتنا وقت اسے ملا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم جانچ رہے ہیں، آزما رہے ہیں خیر سے بھی اور شر سے بھی، تکلیفیں پہنچا کر بھی، مشکلات سے بھی، سختیوں سے بھی اور آسانیوں سے بھی، اور دولت اور انعام سے بھی، یہ سب چیزیں آزمائش کا حصہ ہیں۔ لیکن جو شخص اس حقیقت کو نہ سمجھ رہا ہو، وہ تھوڑا سا مال ملے گا تو وہ قارون بن جائے گا، کچھ اختیار ہاتھ میں آ گیا تو فرعون بن جائے گا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَارٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو اور اترانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ انداز تو یہ ہے، یہ شاہانہ انداز ہے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ سخت ترین غضب اللہ کا برستا ہے ان پر، کہ جو اللہ کے ہاں تکبر کرتے ہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر اور تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تکبر وہ شے ہے۔ الذین یفخرون و یامرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور دنیا میں مل گیا ہے تو جو ان کی چال بدل گئی ہے، اکڑ رہے ہیں، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اپنے مال کو اپنی کمائی اور محنت اور ہنر اور فن کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں انہوں نے محنت نہیں کی ہے، یہ جوتیاں پٹخارتے پھر رہے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ اسی قابل ہیں، اور ہم اس قابل تھے کہ ہاں ہم بلینئر ہوں، کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں۔ یہ جو سوچ ہے یہ لازمن کس طرف لے جاتی ہے؟ الذین یبخلون، یہ انتہائی بخیل لوگ ہوتے ہیں، کسی غریب کو دیکھ کر ان کا دل نہیں پسیستا، اور یہ وہی کہیں گے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسی لائق ہیں کہ اسی طریقے سے یہ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، اور ہم ہیں ایلیٹ کلاس کا حصہ، ہم ہیں جن کی عزت ہونی چاہیے، صاحب اکرام۔ بہرحال یہ وہ مینٹیلٹی ہے، یہ خود بھی بخود سے کام لیتے ہیں، مال ہمارا ہے، ہم سمیٹ کر رکھیں گے، مستقبل میں کام آئے گا، اولاد کے کام آئے گا، یہ خامخواہ غریبوں کی مدد کے لیے اور ویلفیئر کے کاموں میں لگائیں، اللہ کے دین کے لیے اور جہاد اور قتال کے لیے نکالیں، یہ ہمارا مال ہے، اور چونکہ خود بخل کر رہے ہیں، وہ اب فرو وہ لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دے رہے ہیں، وہ یامرون الناس بالبخل، وہ دوسروں کو بھی جو ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں گے، اس اپنی کلاس کا حصہ، انہیں بھی یہی تجویز کریں گے، دیکھو بھائی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا، ٹھیک ہے اس وقت قوم کو بڑی ضرورت ہے مال کی، سیلاب آیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، فلاح ہے، لیکن اپنا مال بچا کے رکھو، اپنی فکر کرو، باقیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری یہ ایک مینٹیلٹی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روح گردانی کرے اللہ کی اس ہدایت سے، تو وہ جو کچھ بنا پھرے، وہ فرعون بنے یا قارون بنے، اللہ غنی ہے، حمید ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جو کوئی یہ روش اختیار کر رہا ہے، اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑے گا، اللہ نے تو چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ہاں سارا نقصان وہ اپنا کر رہا ہے، اور وہ نقصان کوئی دیر کی بات ہے کہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے کتنے بڑے خسارے کا سودا کیا تھا، اور جس کو اپنی سمجھ رہا تھا کہ میں عقل کامل ہوں، عقل کل ہوں، کتنی بڑی حماقت، کتنی بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا کہ وہ ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روزہ زندگی کی جو ہے یہ خوشیاں اس کو ترجیح دے کر اور ابدی خسارے سے اور ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے۔ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو والد محترم رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے عظیم انقلابی آیت ہے، اور جو اکثر آپ سنتے بھی ہیں خطبے میں، پہلے خطبے کے آخری حصے میں میں اسی آیت کی بالعموم تلاوت کیا کرتا ہوں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. یہ آیت جو ہے یہ بہت وضاحت طلب ہے, تفصیل طلب ہے, بہت اہم ہے, بہت توجہ طلب بھی ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہوگی اگر اللہ نے موقع دیا. اس وقت ملکی حالات کے حوالے سے ایک ایشو ہے کہ جس پر, اس کا اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور اس پر سر پیٹنے کو جی کرتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں بحثیت قوم. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہوا کہ جو سابق نائب سیکرٹری برائے داخلہ بھارت کے جو ہیں آر بی ایس مانی, اس نے اعتراف کیا کہ بھارتی حکومت دہشت گردی کا ارتکاب خود کرتی ہے اور الزام پاکستان پر لگاتی ہے, اور خاص طور پر یہ بھارتی پارلیمنٹ اور بمبئی کے حملے جن کو سب سے زیادہ اچھالا ہے بھارت نے اور جس کا وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی طرح بھی. ہم 10 دفعہ بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تب بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بتایا گیا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, اندر کا آدمی بتا رہا ہے یہ خود کر کے اور پاکستان پر جھوٹے الزام لگائے گئے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اب اپنا سر پیٹنے کو جی کرتا ہے, یہ وہ وقت تھا اور یہ وہ موقع ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہ بے انصافی ہوتی رہی ہے اور اصل دہشت گرد بھارت ہے. اگر یہ واقعہ اس کے برعکس ہوا ہوتا اور پاکستان نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا بھارت کے خلاف اور جو ہے وہ بھارت پر غلط الزام ڈال کر جو ہے ساری دنیا کو باور کرایا ہوتا کہ پاکستان وہ بھارت دہشت گرد ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ پروپیگنڈے کا کیا طوفان ہے جو اس نے اٹھایا ہوا ہوتا, اور ڈیفینیٹلی ہمیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں, اور پورے عالمی میڈیا بھی اس کے اوپر زہر اگل رہا ہوتا. وہ ایک دفعہ کی خبر نہ ہوتی, وہ ہفتوں مہینوں چلتی. لیکن آپ دیکھیں عالمی میڈیا کا بھی یہ تعصب دیکھیے آپ, اتنا بڑا ایونٹ ہے اور خاص طور پہ ممبئی حادثہ اس کے حوالے سے تو جس طریقے سے ہمیں اسکویز کیا گیا ہے ہر طرف سے, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کرنے والے وہ خود ہیں. اور پاکستانی میڈیا میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو ابھی تک غیروں کی زبان بول رہے ہیں, امن کی آشا والے, شرم نہیں آتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس موقع کا جو بھرپور فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا وہ تو اس کا تو شاید 1% ہی نہیں اٹھایا گیا, اور المیہ یہ ہے کہ اب بھی بھارت کے ساتھ دوستی کی پیگیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بے قرار ہیں اور بے تاب ہیں گلے لگانے کے لیے. یہ ہے بہت بڑا المیہ, اور اسی کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے جس میں ہم اللہ کی طرف سے گرفتار ہیں, جو اللہ کے دین سے بے وفائی ہم نے کی ہے 65 سال, جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. نہ تو اس ملک میں اللہ کے دین اور اس کو قائم ہونے دیا, شریعت نافذ ہونے دی, اور برابر کے ملک میں اللہ کی شریعت قائم ہو گئی تھی, اسلامی ملک وجود میں آ گیا, پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک, اس اسلامی حکومت کو تباہ کرنے میں ہم فرنٹ لائن الائی بنے. لہذا ہمارے اوپر وہ نحوست کے سائے ہیں اس وقت, ذلت اور نصرت کا عذاب ہے کہ اتنی گولڈن اپارچونیٹی تھی ہم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا, اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کی بجائے ہم کچھ شرمندہ شرمندہ سے ہیں اس انکشاف کے اوپر. حقیقت یہ, اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ یہ پروپیگنڈے کا جو طوفان ہے, میں بار بار کہتا رہا ہوں, پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے کبھی کبھی وزیر داخلہ جو ہے بدنامی زمانہ رحمان ملک, جو اصل میں تو انہی کا ایجنٹ تھا, لیکن کبھی کبھی حقیقت زبان پہ آ جاتی تھی کہ پیچھے بھارت ہے, بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے, اور بھارت کے پیچھے انڈیا وہ امریکہ ہے, اور ہمارا سارا میڈیا اور پورا پریس اور پوری حکومت لگی ہوئی ہے ہر واقعے کو, پتہ لگا ریمنڈ ڈیوس بھی جیسے بھی ہیں, اور جو سب سے بڑا ظلم ہوتا رہا ہے, جو واقعہ ہوا بغیر کسی تحقیق کے سب سے پہلا جو ہے اعلان آ رہا ہے خود کش حملہ, جس کا مطلب کیا ہے کہ فوراً ذہن جائے گا طالبان کی طرف, لفظ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے اصل جو کریڈٹ تھا وہ تو طالبان افغانستان کا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے لفظ طالبان کو بھی بدنام کیا گیا سازش کے تحت، اور میڈیا کا بھرپور رول ہے. اور ان واقعات کو جب بھی کوئی واقعہ ہو، ابھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی، خود کش حملہ، اور جب حملہ آور کا سر بھی دریافت کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ محرم کا جلوس تھا. ظاہر بات ہے محرم کے جلوس پر ایسا حملہ ہو تو اس کی شدت، اس کی نوعیت جو ہے بڑی سنگین ہو جاتی ہے. اخبار میں آ گیا، تفصیلات آ گئی، خود کش حملہ آور آیا، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اس کا یہ حلیہ تھا، ایسے کپڑے تھے، وہ فلاں طرف سے داخل ہوا اور فلاں کسی نے انٹرسپٹ کیا اسے، ایک محافظ نے، اس نے اس کو اڑا دیا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. وہ شہید ہونے والا صادق آباد سے تعلق رکھتا تھا، اس کے گھر پر پہنچ گئے وزیر داخلہ، اس کو بڑی کریڈٹ دیے گئے. چوتھے دن خبر آ رہی تھی کہ اتفاق سے اس جگہ جو ہے وہ کیمرے نصب تھے اور وہ ریکارڈنگ جو ہے اس کی دستیاب ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ ڈسٹ بن میں ایک بم تھا جسے ریموٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ بلاسٹ کیا گیا. اب آپ کی بتائیے کہ اتنی تفصیلات کے بعد کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی جو ہے اس کے اندر کوئی شکہ ہو سکتا ہے؟ یہ ڈٹائی ہے ہمارے اس معاشرے کی. یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں یہ سب کے سب مشکوک ہیں. ٹھیک ہے کچھ ایلیمنٹ ہیں، بہت میں نے عرض کیا تھا، میں نے تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہاں قبائلی علاقوں میں ایک ایلیمنٹ ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ امریکہ کے دباؤ پر پاکستان انہی کے اوپر بربادی، انہی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے اور گولہ باری کر رہا ہے اور ایئر فورس کا استعمال کر رہا ہے، تباہ و برباد کر دیے ان کے سارے کی ساری آبادیاں اور بے شمار لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں، تو ان کے اندر انتقام کا جذبہ ہے. اگر پاکستان یہ کر رہا ہے فرنٹ لائن الائی ہو کر امریکہ کا، تو اصل دشمنی تو ہماری امریکہ سے ہے. جو اس کا فرنٹ لائن الائی بن کر ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ ان کے تو انتقام کی پالیسی ہے، وہ عربوں والا مزاج ہے ان کا، اب حملہ کریں گے، کیوں نہ کریں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. لیکن یہ لوگ حملہ کرتے ہیں صرف فوجی انسٹالیشن کے اوپر، حکومت کو نقصان پہنچانے والے، اور باقی جو ہیں ہماری حکومت نے، پرویز مشرف نے بھی اور اس کے بعد بھی، یہ خفیہ ایجنسیوں کو تو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، سی آئی اے، موساد. جنرل اسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے. اور وہ پھر ہمیں اندازہ ہوا جب ریمنڈ ڈیوس جیسے بدماش ہمیں یہاں پر ملے. بتایا گیا ایسے تو سینکڑوں ہزاروں ہیں جو اس ملک کے اندر ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، یہ ساری کاروائیاں تو وہ کر رہے ہیں. الزام ایک ہی لفظ طالبان، ایک ہی مسئلے کا حل خود کش حملہ، تاکہ حکومت بھی بری ہو جائے، جی خود کش حملہ ہوا ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ہیلپ لیس ہیں. یہ غلیظ گیم ہے جو کھیلی جاتی رہی ہے. اور انڈیا کے حوالے سے بھی اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، کر کون رہا ہے، الزام پاکستان پر سارا جو ہے ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ہمارا میڈیا ابھی بھی اس کے بہت سارے وہ ہیں جو انڈیا کے خلاف زبان کھولتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور خاص طور پر ہمارا وہ طبقہ جو بہت پڑھا لکھا طبقہ، دانش ورانہ طبقہ، دانش مند لوگ جو کہلاتے ہیں، ان کا تو یہی حال ہے. یہ ہے المیہ. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اگرچہ طالبان کو انہوں نے بہت بدنام کیا، لفظ طالب کو بہت بدنام کیا، لیکن آج دنیا میں بدنامی کس کے حصے میں ہے؟ ذلیل کون ہوا ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے، یہ صرف طالبان کے الائیز نہیں کہہ رہے، الائی تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں ان کا، ان کا ایک ہی الائی ہے، وہ اللہ ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے، بس. ساری دنیا مان رہی ہے کہ امریکہ ذلیل ہو کر اور بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی، جو وقت کا سب سے بڑا فرعون ہے، جو ان کو جوتی کی نوک پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، طالبان کو شروع میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، بھیک مانگ رہا ہے. ابھی مولانا سمیع الحق کے پاس آئے ہوئے تھے امریکی سفیر کہ خدا کے لیے ہماری مذاکرات کروا دیں، آپ کا طالبان کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اور ذلیل ہو کے وہاں سے نکل رہے ہیں، عزت کس کو مل رہی ہے؟ طالبان. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری دنیا نے پروپاگنڈا کیا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ بالکل برعکس ہوا ہے. اصل قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ انتہائی شرمناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری سب کی آنکھیں کھولے، حقائق کو دیکھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ایسے پروپیگنڈا جو ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک واضح ذہن رکھتے ہوں، اور خام خواہ ہر بات کو تسلیم کر کے اور اسے اپنی سوچ بنا کر، یہ میڈیا جو ہے سوچ وہ دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت کا دجال ہے، اس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کے زہریلے اثرات سے ہمیں بچنا چاہیے.